بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ پیغمبر، کہہ دو کہ میں تم سب کی طرف اس اللہ کا رسول اور نمائندہ ہوں جس کے لیے زمین اور آسمان کی مملکت ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، وہی حیات دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، لہٰذا اللہ اور اس کے پیغمبر امی پر ایمان لے آؤ جو اللہ اور اس کے کلمات پر ایمان رکھتا ہے، اور اسی کا اتباع کرو کہ شاید اسی طرح ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں طہٰ شمیم اور دیگر دوستوں کا سلام پہنچے۔ ابھی آپ سامن سورہ آراف کی آیت 158 کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ قاری تھے علی اربابی۔ اور سامن، اب اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ اس طرح سے ہے۔ سب سے پہلے آپ سامن عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے، اور عالمی خبروں کے بعد سیاسی مسائل پر مشتمل پروگرام زاویہ نگاہ پیش کیا جائے گا۔ پروگرام زاویہ نگاہ کے بعد آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں گے، اور نعت کے بعد ہمارا روز کا مستقل سلسلہ وار پروگرام صبح امید پیش کیا جائے گا۔ پروگرام صبح امید کے بعد تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے آپ سماعت فرمائیں گے، اور پروگرام یادوں کے جھروکے کے بعد آج کے دن کی دعا پر اس وقت کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچیں گی۔ سامن، ہماری صبح کی پہلی مجلس کی یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ ریڈیو تہران کی اردو سروس کی نشریات IRIB ورلڈ سروس اپلیکیشن اور انٹرنیٹ کے ذریعے موبائل پر بھی براہ راست سنی جا سکتی ہیں۔ اسی طرح گزشتہ پروگراموں کے آرکائیو سے بھی آپ استفادہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ انٹرنیٹ پر ریڈیو اور ٹی وی نشریات اور دیگر پروگراموں کو دیکھنے اور سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو نشریات میں خبروں کے اوقات کچھ اس طرح ہیں۔ صبح کی نشریات میں خبروں کا بلٹن پاکستان کے وقت مطابق ٹھیک 6:30 بجے اور ہندوستان کے وقت مطابق 7 بجے پیش کیا جاتا ہے۔ شام کی نشریات میں پروگرام گرد و پیش میں خبروں کا بلٹن آپ پاکستان کے معیاری وقت مطابق 6:00 بجے اور ہندوستان کے وقت مطابق 6:30 بجے سن سکتے ہیں، اور رات کی نشریات میں خبریں پاکستان کے وقت مطابق 8:30 بجے اور ہندوستان کے وقت مطابق 9:00 بجے پیش کی جاتی ہیں۔ تب سے کچھ ہی لمحوں بعد عالمی خبروں کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ سماعت فرمائیے عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پیش خدمت ہے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ ایران کی وزارت خارجہ و ترجمان نے اربعین حسینی کے موقع پر زائرین کی میزبانی پر عراقی عوام اور حکومت کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ اس سال اربعین مارچ زیادہ پرشکوہ انداز میں انجام پایا۔ پاکستان کو سیلاب کے قہر کے بعد بیماریوں کی ہلاکت خیزی کا سامنا ہے، اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے افغانستان میں لڑکیوں کے اسکول کھولے جانے پر زور دیا ہے۔ اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے اربعین حسینی کے موقع پر زائرین کی میزبانی پر عراقی عوام اور حکومت کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ اس سال اربعین مارچ زیادہ پرشکوہ انداز میں انجام پایا۔ اتوار کے اپنے ایک ٹویٹ میں ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنعانی نے لکھا کہ کورونا کی وجہ سے آنے والا 2 سال کا وقفہ بھی عظیم عوامی اربعین مارچ میں رکاوٹ نہیں بن سکا، اور 10,00,000 لوگوں نے، جن میں ہر قوم و مسلک اور مذہب و ملت کے لوگ شامل تھے، سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام سے پیمان مودت باندھا اور آپ کے اصولوں پر قائم رہنے کے عہد کا اعادہ کیا۔ ایران کے وزارت خارجہ ترجمان نے اپنے ٹویٹ میں مزید لکھا کہ دنیا کے اس عظیم ترین اربعین مارچ نے 10,00,000 انسانوں کو مقدس اہداف کے خاص پلیٹ فارم پر جمع کر دیا، اور ایران و عراق کی اقوام کے درمیان دوستی اور برادری کے رشتوں کو پہلے سے زیادہ مستحکم بنا دیا۔ ناصر کنانی نے اربعین حسینی کے نام سے ہونے والی عظیم عوامی مارچ اور اجتماع کی شائن شان میزبانی پر عراقی حکومت اور عوام کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ عراقی قوم ہر سال اپنے تمام وسائل کے ساتھ شہداء کربلا کی زیارت کے لیے آنے والے ایرانی اور غیر ایرانی زائرین کی خدمت کرتی ہے، جو اس عظیم قوم کے ایمان اور خلوص کی گہرائی کا ثبوت ہے۔ دوسری جانب عراقی ذرائع ابلاغ کا کہنا ہے کہ اس سال اربعین کے موقع پر 24 ملین یعنی 2,40,00,000 سے زائد ملکی اور غیر ملکی زائرین کربلا معلیٰ کی زیارت سے مشرف ہوئے ہیں۔ الغدیر ٹیلی ویژن نے اس سال کربلا معلیٰ میں عاشقان حسینی کے اجتماع کو حالیہ برسوں کا سب سے بڑا زیارتی اجتماع قرار دیا ہے۔ اس سال زائرین اربعین حسینی کی تعداد 2,10,00,000 سے زیادہ ہوگی۔ ادبات عالیہ ادارے نے اپنے ایک بیان میں کربلا کے داخلی راستوں پر نصب الیکٹرانک گنتی کے نظام کی بنیاد پر اس سال کے اربعین زائرین کی صحیح تعداد کا اعلان کیا۔ کربلا معلیٰ کے پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کے مطابق اس سال اربعین کی زیارت گزشتہ برسوں کے مقابلے میں کئی دن پہلے یعنی 14 سفر سے شروع ہو گئے تھے اور زائرین کا ایک سیل رواں تھا جو مرکز پرکار عشق یعنی بارگاہ حسینی کی سمت بلا وقفہ چلا آ رہا تھا۔ پاکستان کو سیلاب کے قہر کے بعد بیماریوں کے ہلاکت خیزی کا سامنا ہے۔ عالمی ادارے صحت ڈبلیو ایچ او کے سربراہ ڈاکٹر ٹیڈروس نے خبردار کیا کہ پاکستان سیلاب کے بعد بیماریوں سے اموات کے سنگین خطرے سے دو چار ہے۔ انہوں نے کہا کہ ڈبلیو ایچ او سیلاب کے تباہ کاریوں سے نمٹنے کے لیے پاکستان کے $1 کروڑ کی امداد کے بعد امداد کی نئی اپیل کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عالمی ادارہ صحت عطیات دینے والوں سے اپیل کرتا ہے کہ سیلاب کے بعد بیماریوں سے زندگیاں بچانے کے لیے پاکستان کے دل کھول کر مدد کریں۔ عالمی ادارہ صحت نے قبل ازیں سیلاب کے بعد بیماریاں پھیلنے کی جانب سے خبردار کرتے ہوئے پاکستانی عوام سے اپیل کی تھی کہ اپنی مرضی سے خود سرانہ طور پر دواؤں کے استعمال سے پرہیز کریں۔ ڈبلیو ایچ او نے پاکستان کے لیے اپنے نمائندے کے حوالے سے کہا تھا کہ اس ملک میں اینٹی بایوٹک دوائیں خود سرانہ طور پر بے دریغ استعمال کی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے جراثیموں میں ان ادویات کے مقابلے میں مزاحمت بڑھ رہی ہے۔ پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف نے اپنے بڑے بھائی اور مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف سے لندن میں ملاقات کی، جس میں سیاسی صورتحال سمیت اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق نواز شریف اور شہباز شریف کی ملاقات میں دباؤ کے باوجود عام انتخابات مقررہ وقت پر کروانے پر اتفاق ہوا ہے۔ ذرائع کے مطابق نون لیگ کی مرکزی قیادت کے اہم ترین ملاقات میں لندن میں موجود وفاقی وزراء خواجہ محمد آصف اور مریم اورنگزیب شریک نہیں ہوئے۔ ذرائع کے مطابق نواز شریف اور شہباز شریف کی ملاقات میں پی ٹی آئی اور قاف لیگ کی پنجاب حکومت کو تبدیل کرنے کی کوششیں کرنے پر بھی غور کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق مرکزی قیادت کے اہم ترین بیٹھک میں پنجاب حکومت کی تبدیلی کی صورت میں وزیر اعلیٰ کے لیے حمزہ شہباز اور دیگر ناموں پر غور کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق شہباز شریف اور نواز شریف کی لندن ملاقات میں نومبر 2022 میں ہونے والی اہم تعیناتی سے متعلق بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ صدر ایران نے کہا کہ ویانا معاہدے کے لیے ایران ضمانت کا خواہاں ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی نے الجزیرہ ٹیلی ویژن چینل سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ایٹمی معاہدے سے نکلنے والا فریق امریکہ تھا اور معاہدے کے یورپی ارکان نے بھی اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف بے بنیاد دعوے اور الزامات ویانا معاہدے کے تحت بھی برقرار رہے تو معاہدہ بے اثر اور غیر مفید ہوگا۔ صدر مملکت ڈاکٹر رئیسی نے زور دے کر کہا کہ ایران کا سامنا ایسے ملک یا ممالک سے نہیں ہے جو اپنے وعدوں کے پابند رہے ہوں، بلکہ ہمارا واسطہ امریکہ جیسے ملک سے پڑا ہے جس نے معاہدے کی کھلی خلاف ورزی کی اور اس کا اعتراف بھی کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایسی صورت میں ہمیں ایسی ضمانت ملنی چاہیے جو کہ قابل اطمینان ہو۔ یاد رہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران نے یورپ کی جانب سے پیش کیے جانے والے مسودے کا تحریری جواب گزشتہ 15 اگست کو دے دیا تھا۔ ایران نے اس کے بعد کہا تھا کہ اگر امریکہ حقیقت پسندی اور لچک کا مظاہرہ کرے تو ایٹمی معاہدہ بحال ہو سکتا ہے۔ صدر سید ابراہیم رئیسی نے کہا کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر بائیڈن سے ملاقات ناممکن ہے۔ امریکی نیوز چینل سی بی ایس کو خصوصی انٹرویو دیتے ہوئے صدر ایران ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی نے کہا کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 77ویں اجلاس کے موقع پر وہ جو بائیڈن سے ملاقات نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ میرے خیال میں ایسا کوئی واقعہ پیش آنے والا نہیں ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ ملاقات ہو یا مذاکرات، اس کا کوئی فائدہ دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ ٹرمپ اور بائیڈن کے درمیان فرق کے بارے میں پوچھے گئے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے صدر ایران نے کہا کہ امریکہ کی نئی حکومت دعویٰ کرتی ہے کہ ٹرمپ کی حکومت سے مختلف ہے، لیکن عملی میدان میں کسی تبدیلی کا مشاہدہ نہیں کیا جا سکتا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے افغانستان میں لڑکیوں کے اسکول کھولے جانے پر زور دیا ہے۔ افغانستان میں لڑکیوں کے اسکولوں کی بندش کے ایک سال مکمل ہونے پر اپنے ایک ٹویٹ میں سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوتریش نے لکھا ہے کہ لڑکیوں کی تعلیم کا ایک سال ضائع ہو گیا جس کا ازالہ ممکن نہیں ہے۔ انہوں نے افغانستان کے طالبان انتظامیہ پر زور دیا ہے کہ وہ لڑکیوں کی تعلیم کا سلسلہ دوبارہ شروع کریں اور ان کی اسکول واپسی کا بندوبست کیا جائے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کا کہنا ہے کہ خواتین اور لڑکیوں کو تعلیم سے محروم کرنا ان کے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی اور افغانستان کے مستقبل کے لیے انتہائی خطرناک ہے۔ افغانستان میں اقوام متحدہ کے نمائندہ دفتر کے سربراہ مارکس پورٹزل نے بھی اتوار کے روز اپنے بیان میں کہا کہ لڑکیوں کو تعلیم سے دور رکھنے کی کوئی قابل قبول وجہ پیش نہیں کی جا سکتی۔ صہیونی نمائندے کا کہنا ہے کہ ہمیں حزب اللہ لبنان کے سیکرٹری جنرل سید حسن نصر اللہ کی کارش گیس فیلڈ کے بارے میں دھمکیوں کو سنجیدگی سے لینا چاہیے۔ صہیونی حکومت کے رکن کینسٹ نے اس حکومت کے رہنماؤں کو خبردار کیا کہ گیس فیلڈ کے بارے میں حزب اللہ لبنان کے سیکرٹری جنرل کی دھمکیوں کو سنجیدگی سے لینا چاہیے۔ فارس نیوز ایجنسی کے مطابق صہیونی حکومت کے ہاؤسنگ اور تعمیرات کے سابق وزیر
اور اس حکومت کی کینسٹ یعنی پارلیمنٹ کے موجودہ رکن یوآف گلانٹ نے حزب اللہ لبنان کے سیکرٹری جنرل سید حسن نصر اللہ کی دھمکیوں کی بابت خبردار کیا ہے۔ اسپوتنک خبر رساں ایجنسی نے گلانٹ کے حوالے سے رپورٹ دی کہ بحیرہ روم میں واقع کالیش گیس فیلڈ کے حوالے سے سید حسن نصر اللہ کی دھمکیوں کو سنجیدگی سے لینا چاہیے۔ حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل سید حسن نصر اللہ نے کل سینی حکومت کے رہنماؤں سے کہا کہ آپ کو لبنان کے اپنے جائز مطالبات کے حصول سے پہلے اس کی فیلڈ سے تیل اور گیس نکالنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ حزب اللہ لبنان کے سیکرٹری جنرل نے اربعین امام حسین کے موقع پر اپنے خطاب میں کہا کہ مزاحمتی تحریک کبھی بھی لبنان کے حقوق سے سمجھوتا نہیں کرے گی اور سینی حکومت کو کارش گیس فیلڈ سے گیس نکالنے کی اجازت نہیں دے گی۔ انہوں نے کارش گیس فیلڈ اور سینی حکومت کی طرف سے لبنان کے علاقائی پانیوں میں گھسنے کے مسئلے پر بات کرتے ہوئے کہا کہ حقوق کی بازیابی کا واحد راستہ مزاحمت ہے اور یہ مقصد بھیک مانگ کر حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ ادھر حزب اللہ لبنان کے غوطہ خوروں کی ایک بڑی تعداد سمندر کے پانیوں میں 18 گھنٹے تک رہی اور انہوں نے مذہبی تقریبات کا انعقاد کیا۔ فارس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق اربعین امام حسین علیہ السلام کے موقع پر حزب اللہ لبنان کی غوطہ خوری کی ٹیم صوبہ بیروت کے جنوب میں واقع سمندری علاقے الجیا میں 18 گھنٹے تک پانی کے اندر رہی۔ حزب اللہ لبنان کی غوطہ خوری کی ٹیم نے سمندر کے پانی کے اندر اپنے 18 گھنٹے کے قیام کے دوران قرآن پاک کی تلاوت کی اور زیارت عاشورہ پڑھی۔ لبنانی اخبار الاخبار کی رپورٹر بشیر نے ڈولفن ٹیم نامی اس غوطہ خور ٹیم کا بیان اپنے ٹویٹر پیج پر شائع کیا ہے۔ اس بیان میں کہا گیا کہ سید الشہداء حضرت امام حسن علیہ السلام اور ان کے اصحاب باوفا کے اربعین کے موقع پر اس ٹیم کے متعدد غوطہ خوروں نے ایک دعائیہ پروگرام میں مسلسل 18 گھنٹے تک پانی کے اندر قیام کیا جو لبنان اور عرب دنیا میں اب تک بے نظیر رہا ہے۔ بائیڈن انتظامیہ خاموشی سے گوانتانامو جیل بند کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ امریکی اخبار نے لکھا ہے کہ اس ملک کی حکومت خاموشی سے گوانتانامو جیل بند کر کے قیدیوں کو منتقل کر رہی ہے۔ فارس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل نے انکشاف کیا کہ جو بائیڈن کے انتظامیہ بدنام زمانہ اور خطرناک گوانتانامو جیل کو بند کرنے کے عمل کو خاموشی سے مکمل کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ سربیا میں ہو رہے فری اسٹائل کشتی کے عالمی مقابلوں میں ایرانی پہلوان رحمان اموزادہ نے 65 کلوگرام کی کیٹیگری میں امریکی پہلوان کو شکست دے کر گولڈ میڈل حاصل کر لیا۔ سربیا کے دارالحکومت بلغراد میں جاری فری اسٹائل ریسلنگ عالمی مقابلوں کے چوتھے اور آخری دن اتوار کی شام کو 61، 65 اور 97 کلوگرام وزن کے فائنل اور درجہ بندی کے لیے مقابلے ہوئے، جس میں ایران کے ریسلر رحمان اموزادہ نے 65 کلوگرام کے فائنل مقابلے میں اپنے امریکی حریف کو شکست دے کر گولڈ میڈل جیت لیا۔ بلغراد میں جاری ان عالمی مقابلوں میں ایرانی فری اسٹائل ریسلنگ ٹیم کا یہ دوسرا گولڈ میڈل ہے۔ اس سے پہلے کامران قاسم پور نے سربیا میں جاری فری اسٹائل ریسلنگ کے عالمی مقابلوں کے فائنل میں اپنے طاقتور امریکی حریف اور عالمی چیمپئن جیڈن کاکس کو شکست دے کر سونے کا تمغہ اپنے نام کیا۔ ایران کی نیشنل فری اسٹائل ریسلنگ ٹیم کشتی کے ان عالمی مقابلوں میں مجموعی طور پر 2 سونے، 3 چاندی اور 2 کانسے کے تمغے جیت کر 150 پوائنٹ کے ساتھ رنر اپ بن گئی۔ اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ اور سامنے پیش خدمت ہے پروگرام زاویہ نگاہ۔ یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے آپ سامعین کے استفادے کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ تو نیچے سماعت فرمائیے زاویہ نگاہ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہفتہ وار پروگرام زاویہ نگاہ لے کر حاضر خدمت ہیں۔ ناظرین، کی آج کا گفتگو کا سیگمنٹ ہمارا رہے گا شنگھائی تعاون تنظیم کے سمرقند اجلاس کے حوالے سے، جس میں اسلامی جمہوریہ ایران کو باضابطہ رکنیت دینے کا اعلان کیا گیا اور ایران آئندہ سال سے اس تنظیم کے سربراہی اجلاس میں باضابطہ رکن کی حیثیت سے شرکت کرے گا۔ ایران کی شمولیت کے اثرات کا جائزہ لیں گے علاقائی سطح پر اور عالمی سطح پر، خود اس سے ایران کو کیا فائدہ پہنچے گا، اور اسی طرح جو علاقے کے ممالک جو اس تنظیم کے رکن ممالک ہیں ان کو اس سے کیا فائدہ پہنچ سکتا ہے ایران کی اسٹریٹجک اور جغرافیائی پوزیشن کے حوالے سے. صدر ایران ڈاکٹر ابراہیم رئیسی اس اجلاس میں ایران کی نمائندگی میں شریک ہوئے اور انہوں نے اپنے دورے ازبکستان اور شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں اپنی شرکت کو انتہائی مفید قرار دیا. تہران میں صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سمرقند میں قیام کے دوران انہیں 10 ملکوں کے سربراہوں سے بات چیت کا موقع ملا جس میں دو طرفہ مسائل پر بات چیت ہوئی, اقتصادی تعلقات کے فروغ کی راہوں کا جائزہ لیا گیا. انہوں نے کہا کہ ہمسایہ ملکوں کے ساتھ تعلقات کا فروغ ایران کی خارجہ پالیسی کی ترجیحات میں سر فہرست ہے, اور شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں انہوں نے اسی فکر اور سوچ کو پوری طرح سے اجاگر کیا ہے. صدر سید ابراہیم رئیسی نے بتایا کہ چین کے صدر اور ہندوستان اور پاکستان کے وزرائے اعظم نے انہیں ملاقات کے دوران اپنے ملک کے دورے کی دعوت دی ہے جسے انہوں نے قبول کر لیا, تاہم کہا کہ وہ مناسب وقت پر تینوں ملکوں کا دورہ کریں گے. صدر ایران نے شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس کے دوران ایران کی رکنیت کے باضابطہ اعلان کو ایک اہم پیش رفت قرار دیا اور کہا کہ یہ تاریخ ساز پیش رفت جو ہے اس کے نتیجے میں ایران اور شنگھائی تعاون تنظیم کے رکن ملکوں دونوں کو فائدہ پہنچے گا. سید ابراہیم رئیسی نے کہا کہ شنگھائی تعاون تنظیم کے 22 اجلاس کے موقع پر انہوں نے تنظیم کے سیکرٹری جنرل سے بھی باضابطہ ملاقات کی اور ایران اور تنظیم یعنی شنگھائی تعاون تنظیم کے درمیان رابطوں کے فروغ کے حوالے سے بات چیت کی. اس سے پہلے شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے صدر مملکت نے کہا تھا کہ ایران کی شمولیت جو ہے وہ اس تنظیم کے حوالے سے وہ انتہائی تاریخ ساز ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ رکن ممالک کے ساتھ ہم زیادہ سے زیادہ تعلقات کو فروغ دینا چاہتے ہیں اور یکجہتی پیدا کرنا چاہتے ہیں. ایک اور بات جو صدر کے خطاب میں تھی وہ ایک منصفانہ عالمی نظام کے قیام کے حوالے سے تھی, اور صدر نے بات زور دے کر کہی تھی کہ برکس ممالک کو اس مقصد کے لیے مل کر کام کرنا چاہیے. یہ سوچ پہلے سے بھی برکس کے ممالک کے اندر اور اس کے بعد پھر شنگھائی تعاون تنظیم کے رکن ممالک کے اندر موجود رہی ہے. شنگھائی تعاون تنظیم میں ایران کی شمولیت کے علاقائی سطح پر اور عالمی سطح پر کیا اثرات پڑیں گے, خود تنظیم کو کیا فائدہ اور ایران کو اس کا کیا فائدہ پہنچے گا, کیونکہ ایران کی جو اسٹریٹجک اور جغرافیائی حیثیت ہے علاقے کے اندر وہ کس بات کی متقاضی ہے, اور کیا ایران اس میں کیا کمک کر سکتا ہے. اس کے علاوہ منصفانہ عالمی نظام کے قیام کی بات جو صدر نے کی ہے اس کے مؤثر ہونے کے کتنے امکانات ہیں, ساتھ ہی یہ کہ تقریباً اس وقت جو شنگھائی تعاون تنظیم کے بڑے ممالک ہیں انہیں امریکہ اور مغربی ممالک کی مختلف طرح کی پابندیوں کا سامنا ہے. شنگھائی تعاون تنظیم کا پلیٹ فارم جو ہے وہ ان پابندیوں کو بے اثر بنانے میں کس حد تک کارگر ثابت ہو سکتا ہے. مشترکہ کرنسی کے قیام کی بات ہے, اور اسی طرح شمال جنوب کوریڈور اور اسی طرح پاک چین جو کوریڈور ہے اس کی بات ہے کہ اور یورو ایشیا ریجن کے ساتھ تعلقات کی بات ہے, تو یہ تمام چیزیں کس حد تک جو ہے شنگھائی تعاون تنظیم میں ایران کی شمولیت کے بعد مؤثر واقع ہو سکتی ہیں اور ایران اس میں کیا مدد فراہم کر سکتا ہے. دیگر یہ کہ شنگھائی تنظیم کے جو دیگر رکن ممالک ہیں خاص طور سے ممالک جن کے ساتھ پاکستان معاف کیجیے گا جن کے ساتھ ایران کی سرحدیں ملتی ہیں ان سے جو ہے پاکستان ایران کے تعلقات کے فروغ کی کتنی امید کی جا سکتی ہے. اس پر گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو موجود ہیں تہران سے سینئر تجزیہ نگار قمر عباس. قمر عباس السلام علیکم, پروگرام میں خوش آمدید.
السلام جی, شکریہ.
قمر عباس, شنگھائی تعاون تنظیم کا جو موجودہ اجلاس ہے اور اس میں ایران کی جو شرکت اور خاص طور سے ایران کی شمولیت کے حوالے سے جو فیصلہ کیا گیا, میں اس تناظر میں اس تنظیم کی اہمیت جاننا چاہوں گا.
دیکھیں یہ اس تنظیم کی اہمیت تو آپ اسی سے سمجھ لیں کہ واضح ہو جاتی ہے کہ اس میں آج کی دنیا میں اور آج کی معیشت میں انرجی کی جو اہمیت ہے اس کا تو اب خاص طور سے موجودہ حالات میں بہت اچھی طرح سے پوری دنیا کو اندازہ ہو رہا ہے, جو یوکرین اور روس کی جنگ اور پھر یورپ کی جو صورتحال ہے اور جس طرح سے وہاں حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں اس کے پیش نظر, تو ایسے انرجی کی جو اہمیت رہی ہے اقتصادی ترقی میں وہ ہمیشہ سے ہی واضح رہی ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ اس تنظیم میں انرجی کا جو تقریباً سب سے بڑا سپلائر یعنی جو مالا مال جسے کہیں کہ ہے انرجی سے وہ روس وہ ہے شامل, اور دنیا میں انرجی سب سے زیادہ استعمال کرنے والا ملک
چین
وہ بھی اس میں ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ دو اتنی بڑی طاقتیں ہیں اس میں, اور اس کے بعد پھر ہندوستان جیسی ایک ابھرتی معیشت ہے اس میں جس کے, تو اس کی اہمیت تو کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. اور پھر عصر حاضر میں تو
اور خود ایران بھی انرجی کا سب سے بڑا منبع ہے.
جی یقیناً. نہیں میں تو اس طرف آ رہا ہوں نا کہ ایران اس میں شامل ہوا تو کیا کیوں شامل ہوا, یعنی کیا اہمیت ہے؟ تو ابھی تو ایران سمجھ لیں باہر ہے, یعنی اس اہمیت کیا ہے اس کی. تو یہ جو اس طرح کی جب کوئی تنظیم ہوتی ہے, اور اب تو بالکل واضح ہو چکا ہے کہ دنیا میں اصل طاقت وہ معاشی طاقت ہے, اور معاشی طاقت کے بعد فوجی طاقت کی اہمیت ہوتی ہے. اور آپ یہ دیکھ لیں کہ امریکہ جیسے ملک جو فوجی طاقت سے جو کام نہیں کر پاتے ہیں اس کے لیے وہ معاشی طاقت کا استعمال کرتے ہیں اپنے مخالف ملکوں کے سلسلے میں. چنانچہ جہاں تک ایران کی بات ہے تو مسلسل آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ تمام کوششوں کے بعد آخری حربے کے طور پر ایران کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرنے کے لیے جو سب سے مؤثر امریکہ کی نظر میں جو حربہ تھا وہ معاشی حربہ, اور اب ساری امید امریکہ کی ایران کے خلاف اسی سے ہے کہ یہ جو پابندیاں ہیں اس سے کسی طرح سے ایران کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کیا جا سکے. یا آپ چین تک کو دیکھ لیں کہ چین تک کے خلاف امریکہ معاشی پابندیوں کا استعمال کرتا اور روس کے خلاف تو کر ہی رہا ہے. تو اس لیے یہ جو تنظیم ہے یہ معاشی اعتبار سے بہت ہی زیادہ اہم ہے, اور اس لیے ایران کے لیے اس تنظیم سے جڑنا اور ملاقات ہونا بہت ہی زیادہ اہم تھا کئی زاویوں سے. سب سے اہم زاویہ تو ظاہر بات ہے قومی مفادات ہیں, اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اقتصادی اور معاشی اعتبار سے ایک کافی مضبوط تنظیم ہے. تقریباً دنیا کی 40% سے زیادہ آبادی والے ممالک جو ہیں اس ملک کے وہ ہیں رکن ہے, اور تقریباً 20-23% جو زمین کا رقبہ ہے وہ اس تنظیم کے تحت آتا ہے. تو اس لحاظ سے ایران کے لیے کافی اہمیت تھی کہ ایران کو جس طرح پابندیوں کا سامنا ہے, ویسے میں اگر اتنی بڑی کوئی تنظیم اس میں اس کی رکنیت ہوتی ہے جو اتنا بڑا بازار ہے, تو یقیناً ایران کے لیے کافی اہمیت کا کی حامل ہے یہ تنظیم. اور اس کے ساتھ ہی جو امریکہ اور اس کے ہمنوا جو طاقتیں ہیں ان کی ہمیشہ سے یہی کوشش رہی ہے اور کہ ایران کو ایک ہوا بنا کر کھڑا کیا جائے, خطرناک ملک اور الگ تھلگ کیا جائے, اس طرح کے جو بڑے دعوے ہوتے رہے ہیں. تو اس کی شکست کے لیے بھی یہ ایک بہت ہی اہم تنظیم ہے کہ ایران اس میں رکنیت حاصل کر کے یہ ثابت کرنے میں کامیاب رہا ہے کہ یہ جو سارے پروپگنڈے ہیں ایران کو الگ تھلگ کرنے کا عالمی سطح پر, اور جو دو چار ممالک جو خود کو عالمی برادری قرار دیتے ہیں, تو ایسا نہیں ہے, ایران بالکل الگ تھلگ نہیں. ایران اتنی بڑی تنظیم کا رکن ہے اور اس میں سرگرمیاں کر رہا ہے, تو یہ اس لحاظ سے بہت ہی زیادہ اہمیت ہے ایران کے لیے. سیاسی اعتبار سے بھی ظاہر سی بات ہے یہ ممالک اہم ممالک ہیں جو اس تنظیم کے رکن ہیں, اور عالمی سیاست میں ان کا بہت ہی اثر ہے. دو طاقتیں ہیں جو ویٹو پاور ہے جن کے پاس اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل میں. تو یہ تو اس طرف ہوئی, اور جیسا کہ میں نے عرض کیا گفتگو کے شروع میں یہ انرجی بہت ہی اہم ہے, انرجی کے لحاظ سے ایران کافی اہم ہے, تو اس لیے اس تنظیم کے لیے بھی ایران کی کافی اہمیت ہے.
بہت شکریہ. یقیناً علاقائی تعاون جو ہے وہ جو عالمی طاقتوں کی غیر منصفانہ پالیسیاں ہیں ان کو روکنے میں کامیاب ہو سکتا ہے, اور ظاہر ہے کہ شنگھائی تعاون تنظیم کے حوالے سے جس کیونکہ اس کے اندر بڑے ممالک شامل ہیں, خاص طور سے وہ ممالک شامل ہیں کہ جن کی آبادی بھی زیادہ ہے, جن کے پاس وسائل بھی زیادہ ہیں, اور توانائی جیسا اہم ترین ذریعہ اس تنظیم کے رکن ممالک کے پاس موجود ہے, تو یقیناً امید کی جا سکتی ہے کہ یہ تنظیم عن قریب اپنے اہداف کے حصول اور ایک منصفانہ عالمی نظام کے قیام میں کامیاب رہے گی. اگلے پروگرام تک مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ.
ابھی آپ سامعین پروگرام زاویہ نگاہ سماعت فرما رہے تھے, اور اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
او کرم شاہ عرب یا
نبی امی لقب سب یا نبی امی لقب او کرم شاہ عرب یا نبی امی لقب یا نبی امی لقب سب نے پا جاؤں گا کب یا نبی امی لقب یا نبی امی لقب یا نبی امی لقب یا نبی امی لقب سنگ سے سکھلایا ہمیں پیارے آقا نے ادب یا نبی امی لقب ایک میں ہی تو نہیں طالب دید ہے سب یا نبی امی لقب
ابھی آپ سامعین نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے اور سامعین اس مرحلے میں اب پیش خدمت ہے ہمارا اگلا پروگرام صبح امید
صبح امید
عزیز سامعین محمد و آل محمد پر درود و سلام آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں صبر کی تین قسمیں ہیں مصیبت کے وقت صبر خداوند عالم کی اطاعت پر صبر اور گناہ و نافرمانی کے مقابلے میں صبر لیجیے سماعت فرمائیے صبح امید سامعین، قرآن و احادیث میں صبر اور شکیبائی کے سلسلے میں حکم دیا گیا ہے، جو واقعاً ایک الہی اخلاقی اور انسانی مسئلہ ہے جس کو خداوند عالم پسند کرتا ہے، جو عظیم اجر و ثواب کا باعث ہے۔ صبر حافظ دین ہے اور انسان کو حق و حقیقت کی نسبت بے توجہ ہونے سے روکتا ہے۔ صبر کے ذریعے انسان کے دل و جان میں طاقت پیدا ہوتی ہے۔ نیز صبر انسان کو شیاطین جن و انس سے حفاظت کرنے والا ہے۔ اگر سخت حوادث و ناگوار حالات جو دین و ایمان کو غارت کرنے والے ہیں، عبادت و اطاعت اور گناہ کے وقت صبر سے کام لیا جائے، تو انسان یہ سوچتے ہوئے کہ حوادث بھی قواعد الہی سے ہم آہنگ ہیں، ان کو برداشت کر لیتا ہے اور اپنی نجات کے لیے دشمنان خدا سے پناہ نہیں مانگتا۔ عبادت و اطاعت خدا کے وقت اپنے کو بندگی کے مورچے پر کھڑا ہو کر استقامت کرتا ہے، اور گناہ و معصیت سے لذت کے وقت لذتوں کو چھوڑنے کی سختی کو برداشت کرتا ہے، اور قرآن کریم کے فرمان کے مطابق خداوند عالم کی صلوات و رحمت کا مستحق قرار پاتا ہے۔ ارشاد رب العزت ہوتا ہے، ہم یقیناً تمہیں تھوڑے خوف، تھوڑی بھوک اور اموال، نفوس اور ثمرات کی کمی سے آزمائیں گے، اور اے پیغمبر، آپ ان صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیں جو مصیبت پڑنے کے بعد کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اسی کی بارگاہ میں واپس جانے والے ہیں، کہ ان کے لیے پروردگار کی طرف سے صلوات اور رحمت ہے اور وہی ہدایت یافتہ ہیں۔ ملائکہ ان کے پاس ہر دروازے سے حاضری دیں گے اور کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہو کہ تم نے صبر کیا ہے، اور اب آخرت کا گھر تمہاری بہترین منزل ہے۔ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ سب خرچ ہو جائے گا، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہی باقی رہنے والا ہے، اور یقیناً صبر کرنے والوں کو ان کے اعمال سے بہتر جزا عطا کریں گے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کو دوہری جزا دی جائے گی، چونکہ انہوں نے صبر کیا ہے۔ اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص صبر سے کام لے تو خداوند عالم اس کو صبر کی توفیق عطا کرتا ہے، اور جو شخص عفت و پارسائی کو اپناتا ہے تو خداوند عالم اس کو پارسائی تک پہنچا دیتا ہے، اور جو شخص خداوند عالم سے بے نیازی طلب کرتا ہے تو خداوند عالم اس کو بے نیاز بنا دیتا ہے، لیکن بندے کو صبر سے بہتر اور وسیع تر کوئی چیز عطا نہیں ہوتی۔ حق کڑوا ہوتا ہے، لیکن خداوند عالم اپنی عاقبت کے خواہاں لوگوں کے لیے شیریں بنا دیتا ہے۔ جی ہاں، جو لوگ صبر کے سلسلے میں دیے گئے وعدے الہی کو سچ مانتے ہیں، خدا ان کے لیے حق کو آسان کر دیتا ہے۔ خدا کے لیے نیک کام انجام دو اور حقائق کا حساب کرو، جس کے نتیجے میں تم صبر کرو اور خدا سے مدد طلب کرو۔ صبر کے کڑوے پن پر صبر کرو اور باطل کی شیرینی سے فریب نہ کھاؤ۔ ایک شخص نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی مسئلے کے بارے میں نظر خواہی کی، تو امام علیہ السلام نے اس شخص کے نظریے کے برخلاف اپنی رائے کا اظہار فرمایا، اور امام علیہ السلام نے اس کے چہرے پر بے توجہی کے آثار دیکھے تو اس سے فرمایا، حق پر صبر کرو، بے شک کسی نے صبر نہیں کیا مگر یہ کہ خداوند عالم نے اس کے بدلے اس سے بہتر چیز عنایت فرما دی۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں، جان لو کہ جنت پر ناگواری اور صبر کا پہرا ہے۔ جس شخص نے دنیا میں ناگواریوں پر صبر کیا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، اور جہنم پر خوشیوں اور حیوانی خواہشات کا پہرا ہے۔ چنانچہ جو شخص بھی لذات اور شہوات کے پیچھے گیا تو وہ جہنم میں داخل ہو جائے گا۔ یہ حقیقت ہے کہ تمام چیزوں میں صبر اسی لیے ضروری ہے کہ انسان کا دین، ایمان، عمل اور اخلاق صحیح و سالم رہے اور انسان کی عاقبت بخیر ہو جائے۔ واقعاً انسان کے لیے کیا بہترین اور خوبصورت زینت ہے۔ گناہوں سے توبہ کرنے والے انسان کو چاہیے کہ مشق و تمرین کے ذریعے اپنے کو صبر سے مزین کر لے، گناہوں سے پاک رہنے کی کوشش کرے تاکہ ہوائے نفس، شیطانی وسوسے اور گناہوں کی آلودگی سے ہمیشہ کے لیے آسودہ خاطر رہے، کیونکہ صبر کے بغیر توبہ برقرار نہیں رہ سکتی اور اس کے سلسلے میں رحمت خدا کا تداوم نہیں ہوتا۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ محترم جناب سید عمار حیدر صاحب فتح پور سکری یو پی ہندوستان سے لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران کا پرانا سامع ہوں، کافی دنوں سے خط لکھنے کا سوچ رہا تھا۔ آپ کے ترتیب کردہ پروگرام بہت عمدہ ہوتے ہیں، صبح امید پروگرام سے دین و دنیا دونوں سنورتی ہیں، نہایت ہی عمدہ پروگرام ہے۔ میری تو گزارش ہے یہی کہ نوجوان بلکہ ہر فرد اس پروگرام کو ضرور سنے اور اپنی معلومات میں اضافہ کرے۔ سامعین محترم، سید عمار حیدر صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
علامہ مجلسی بحر الانوار کے جلد نہم میں فرماتے ہیں کہ ایک شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور بھوک کی شکایت کی۔ آپ نے اپنی ازواج سے کہلوایا کہ کسی کے پاس کچھ کھانے کے لیے ہے تو اس مہمان کو فراہم کر دے۔ تمام ازواج نے عرض کی، ہمارے گھر میں پانی کے علاوہ اس وقت کچھ نہیں ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بعد مسجد کا رخ کیا اور فرمایا کہ کوئی ہے جو آج اس کو کھانا کھلائے۔ اس موقع پر حضرت علی علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ، آج رات یہ شخص ہمارا مہمان ہوگا۔ کہتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام مہمان کو لے کر اپنے گھر چلے گئے۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے پوچھا کہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا، مہمان آیا ہے، گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہے؟ جناب سیدہ نے عرض کی، بچوں کے لیے تھوڑا سا کھانا موجود ہے، لیکن میں مہمان کو اپنے بچوں پر ترجیح دوں گی۔ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کھانا لے کر مہمان کے پاس آئے۔ جیسے ہی مہمان نے کھانا کھانا شروع کیا، آپ نے چراغ بجھا دیا اور اس طریقے سے اپنے منہ کو حرکت دیتے رہے کہ مہمان یہ سمجھے کہ گویا میزبان بھی میرے ساتھ کھانے میں شریک ہیں۔ مہمان نے سیر ہو کر کھانا کھایا۔ رات گزری۔ جب صبح ہوئی تو حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نماز فجر کے لیے مسجد نبوی میں تشریف لائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی طرف دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ فرمایا، اللہ تمہاری رات کے عمل سے بہت خوش ہے، اور ابھی جبرائیل میرے پاس یہ آیت لے کر نازل ہوئے ہیں کہ وہ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ وہ خود ضرورت مند ہوں۔
سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجئے، خدا حافظ۔
ابھی آپ سامعین پروگرام صبح امید سماعت فرما رہے تھے۔ یہ نشریات ابھی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ سامعین، اس مرحلے میں پہلے آپ سماعت فرمائیں گے تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے، اور پھر آج کے دن کی دعا پر اس وقت کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی۔ تو سامعین لیجیے سماعت فرمائیے اس مرحلے میں پروگرام یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 28 شہریور، 22 صفر اور 19 ستمبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ بائیس سفر سن 629 ہجری قمری کو علم حدیث کے ماہر ابن نقطہ کا بغداد میں انتقال ہوا۔ انہیں بچپن سے ہی حدیث میں دلچسپی تھی اور احادیث جمع کرنے کے لیے انہوں نے متعدد سفر کیے۔ اس مقصد کے تحت انہوں نے شام، مصر اور خراسان کے سفر کیے اور احادیث جمع کرنے کے ساتھ ہی ساتھ اپنے شاگردوں کی ایک بڑی تعداد بھی تیار کی۔ ان کے شاگردوں میں ابن عساکر خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ بائیس سفر سن 1226 ہجری قمری کو مرزا محمد باقر خانساری خونسار میں پیدا ہوئے۔ مرزا محمد باقر بن مرزا زین العابدین خانساری 13ویں اور 14ویں صدی ہجری قمری کے عظیم علماء کی صف میں شامل ہیں۔ وہ فقیہ، اصولی، محدث، رجالی اور ممتاز محقق و ادیب تھے اور اصفہان میں لوگوں کی علمی و مذہبی قیادت کرتے تھے۔ شیخ الشریعہ اصفہانی سید ابو تراب خانساری اور سید محمد کاظم یزدی سمیت بہت سے فضلا نے ان کے درس سے استفادہ کیا۔ انیس ستمبر 1710 عیسوی کو ڈنمارک کے مشہور ماہر فلکیات اولاف رومر کا انتقال ہوا۔ وہ روشنی کی بالکل درست رفتار دریافت کرنے کے باعث مشہور ہیں۔ وہ 25 ستمبر 1644 عیسوی کو پیدا ہوئے اور تعلیم مکمل کرنے کے بعد کوپن ہیگن یونیورسٹی میں استاد مقرر ہوئے۔ انہوں نے 1675 میں روشنی کی رفتار کا تعین 186,000 میل فی سیکنڈ کیا، جو آج کے جدید ترین آلات کی مدد سے روشنی کی رفتار کے تعین کے لگ بھگ ہی ہے۔ انیس ستمبر 1893 عیسوی کو خواتین کو پہلی مرتبہ حق راہ دہی ملا۔ نیوزی لینڈ کی خواتین کو الیکٹورل ریفارم ایکٹ کے ذریعے راہ دہی کا حق دیا گیا اور انہوں نے اپنا یہ حق پہلی مرتبہ 28 نومبر 1893 کو ہونے والے انتخابات میں استعمال کیا، جس میں 90,000 خواتین نے ووٹ ڈالے۔ خواتین کو حق رائے دہی دینے کے سلسلے میں نیوزی لینڈ کی تخلیق کرنے والا پہلا ملک آسٹریلیا تھا، جس نے 1902 میں خواتین کو یہ حق دیا۔ اس کے بعد تو پھر یہ سلسلہ چل نکلا۔ بر صغیر کی خواتین کو ووٹ ڈالنے کا حق پہلی مرتبہ 1926 میں ملا، جب صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات میں خواتین نے اپنا یہ حق استعمال کیا۔ انیس ستمبر 1960 عیسوی کو سندھ تاس معاہدے پر پاکستان کے اس وقت کے صدر محمد ایوب خان اور ہندوستان کے وزیر اعظم جواہر لال نہرو نے کراچی میں دستخط کیے۔ اس معاہدے میں طے پایا تھا کہ دریائے سندھ کے تین مشرقی معاون دریاؤں ستلج، راوی اور بیاس کے پانی پر ہندوستان کا حق ہوگا، اور دو مغربی معاون دریاؤں چناب اور جھیلم اور خود دریائے سندھ کے تمام تر پانی پر پاکستان کا حق ہوگا۔ معاہدے میں یہ بھی طے پایا کہ ستلج، راوی اور بیاس سے پاکستان کے جس علاقے کی آبپاشی ہوتی ہے اس سے متبادل نہریں نکالنے کا انتظام کیا جائے گا۔ دریائے جھیلم پر منگلا بند اور دریائے سندھ پر تربیلا بند تعمیر کیا جائے گا، اور مجموعی طور پر 5 بیراج، 1 سائفن اور 8 الحاقی نہریں بنائی جائیں گی۔ September 1, 1991 کو کویت اور امریکہ نے ایک فوجی معاہدے پر دستخط کیے۔ یہ معاہدہ کویت پر عراق کا قبضہ ختم کرنے کے 6 مہینے بعد ہوا، اور کویتی حکام کے مطابق یہ معاہدہ کویت پر عراق کی آئندہ فوجی جارحیت کو روکنے کی غرض سے کیا گیا۔ اس فوجی معاہدے کی روح سے امریکہ کو کویتی بندرگاہیں استعمال کرنے اور کویت میں اپنی فوج تعینات کرنے کا حق حاصل ہو گیا۔ کویت نے 1992 میں برطانیہ اور فرانس کے ساتھ بھی اسی طرح کا معاہدہ کیا۔ اس کے بعد خلیج فارس کے جنوبی ممالک بحرین، قطر، عمان اور متحدہ عرب امارات نے بھی امریکہ، برطانیہ اور فرانس کے ساتھ فوجی معاہدہ کیا، لیکن مذکورہ ممالک کی امید کے برخلاف یہ معاہدے خلیج فارس کے علاقے میں بدامنی اور غیر ملکی افواج کی موجودگی میں اضافے کا باعث بنے ہیں۔ May 28, 1371 کو ایران کے ایک مجاہد عالم دین آیت اللہ عرافی نے وفات پائی۔ وہ ایران کے شہر میبود کے رہنے والے تھے۔ انہوں نے قرآن پڑھنا اور لکھنا اپنے والد سے سیکھا۔ اس کے بعد مشہد مقدس کے دینی تعلیم کے مرکز میں دینی علوم کی تحصیل میں مصروف ہو گئے۔ وہاں سے قم گئے اور وہیں دینی تعلیم کے مرکز میں آیت اللہ حائری یزدی جیسے ممتاز اساتذہ سے کسوے فیض کیا، اور اعلیٰ علمی مدارج طے کرنے کے بعد اپنے آبائی شہر واپس چلے گئے، جہاں وہ سیاسی اور سماجی سرگرمیوں میں مصروف ہو گئے۔ حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ کی قیادت میں اسلامی انقلاب کے کامیاب ہونے کے بعد آیت اللہ عرافی نے امام جمعہ کی حیثیت سے عوام کی ہدایت و رہنمائی کا سلسلہ جاری رکھا تھا۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی مخصوص دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی۔ اجازت دیجئے، خدا حافظ۔الوہیہ
دن قود کل عظیم لعظمت فلک الحمد متواترا متسقا و متوالیا مستوسقا و صلواته علی رسوله ابدا و سلامه دائما سرمدا اللهم اجعل اول يومي هذا صلاحا واوسطه فلاحا واخره نجاحا واعوذ بك من يوم اوله فزع واوسطه جزع وآخره وجع اللهم أولني في كل يوم اثنين نعمتين منك ثنتين سعادة في أوله بطاعتك ونعمتن في آخره بمغفرتك يا من هو الإله ولو يغفر الذنوب سواه برحمتك يا أرحم الراحمين. Thank you.